نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تعالى في مقام آخر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم. عزیز دوستو، میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، آپ کے سامنے میں نے دو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. پہلی آیت سورہ یونس کی ہے اور دوسری آیت سورہ کہف کی ہے جو آج صبح ہم نے تلاوت کی ہے، اس کی آخری آیت مبارکہ. پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یہ کسی ہما شما کا قول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے اور نہ ان کو کسی قسم کا حزن ہے، نہ ان کو کسی قسم کا غم ہے. لیکن یہ چیز سمجھنے کے لیے کہ اللہ والے ہیں کون، کیونکہ ہم اللہ والوں کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیز سمجھنے کے لیے میں نے دوسری آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ میں اپنے بارے میں کہہ دیجئے کہ میں کون ہوں، کہ میں ایک بشر ہوں تم جیسا، صرف فرق کیا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، یہ فرق ڈالتی ہے نبی اور غیر نبی میں. اور اس کے بعد دوسری چیز کیا فرمائی ہے کہ جو مجھ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو یہ توقع رکھتا ہے کہ مجھ سے ملاقات کرنی ہے اس نے، جس کو یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، تو پھر وہ دو کام کرے، ایک تو عمل صالح کرے اور دوسرا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، جس راستے کے ہم مسافر ہیں، یہ راستہ جو زیادہ تر لوگ اپناتے ہیں اس وطن عزیز میں بھی اور بیرون ملک بھی، انہیں یہی چیز جو ہے کہیں پہ خطرے سے دوچار کر دیتی ہے کہ وہ آگے چلتے چلتے کسی کو کچھ سمجھنا شروع کر دیں اور اللہ سے نگاہ ایک لحظے کے لیے ہٹ جائے، تو یہ راستہ ہمیں حق کی بجائے باطل کی طرف لے جائے گا. اور اسی کی تمیز اور تفریق جو ہے حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دن سے ہمیں سکھائی ہے اور ہمارے مشائخ کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پر عمل پیرا. تو ہم جب یہاں آئیں تو اس چیز کو واضح اور دو ٹوک سمجھ کے جائیں کہ فاعل حقیقی اللہ رب العزت ہے. جو کچھ دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور جو کچھ ہم سے لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. نہ کوئی لینے پر قادر ہے، نہ کوئی دینے پر قادر ہے، تو نہ کوئی نفع پہنچانے پر قادر ہے، نہ کوئی نقصان پہنچانے پر قادر ہے. نہ کسی کے پاس سے کوئی چیز مل سکتی ہے اور نہ کوئی چیز ہم سے چھین سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کے اندر ہم کسی کو پکارتے ہیں یا اسباب کو اختیار کرتے ہیں، یہ بالکل ذیلی چیز ہے. لیکن اسباب کی عدم موجودگی میں ندائے غیبی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے. اور جب یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم یہ دو قدم ہیں تصوف، انقطاع عن الخلق اور واصل الی اللہ، کہ پہلا قدم جو ہے وہ مخلوق سے کٹ جانے کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانے کا ہے. یعنی مخلوقات جتنی بھی ہیں ان سے امید کے رشتے انسان توڑ لے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید کا رشتہ جوڑ لے. اور یہی چیز ہمیں راسخ کرنی چاہیے اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، کیونکہ یہ اعمال بھی ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وزنی نہیں ہوں گے. ولا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا کوئی وزن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ حبت ہو جائیں گے اگر یہ اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں. یہ راستہ دوستو اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص کرنے کا راستہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہو جائیں. سلوک، تصوف، احسان، یہ تینوں مختلف نام ہیں، ان سے مقصد کیا ہے؟ جو چیز میں نے حدیث مبارکہ میں پہلے بھی عرض کی تھی، تعبد ربک کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح سے کر گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، ورنہ وہ تو ہر گھڑی ہر لحظہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ یقین تو ہم سب اپنے دل کے اندر راسخ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر گھڑی ہر لحظہ ہمیں دیکھتے ہیں، پھر ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا سے خالی نہ ہو۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ حضرت شیخ مقرم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت اور طریقت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شریعت پر عمل پیرا رہوں اور طریقت کو چھوڑ دوں، دوسرا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں طریقت پہ عمل پیرا رہوں تو شریعت کو ترک کر دوں۔ یہ دونوں کے اوپر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جب میں کوئی عمل کروں گا وہ اللہ کے لیے خالص کس طرح سے ہوگا، یہ طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ میرا نیت کا حسن آنا، حسن نیت پیدا ہونا وہ صرف اور صرف ممکن ہے اگر میں اللہ کی راہ پہ چل نکلوں۔
ایک اعلان کرنا،
آپ نے کتنے ساتھی جو کہ بیچ کے لیے آئے آج کر رہے باہر آئے تھے،
تو میں عرض کر رہا تھا کہ شرعی امور کا بھی انحصار جو ہے وہ ہماری نیت پر ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر نیت ہماری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ روزہ ہمارا روزہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ نماز ہماری نماز ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جب ہم شرعی امور بھی انجام دیں گے وہ ماتحت ہوں گے ہمارے نیت کے، جو کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، اس کا خلاصہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتیں کہاں سے بنتی ہیں، یہ دل کے اندر سے بنتی ہیں، اور اس دل کو جب تک ہم نہیں بنائیں گے، اس دل کے اوپر جب تک ہم محنت نہیں کریں گے اس وقت تک چیز حاصل نہیں ہوگی، اور یہ دو چیزیں جب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں تو تیسری اس کا تتمہ ہے اور وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ ہمارے معاملات ہیں دوستو۔ اگر ہم نے نیکیاں بہت کیں، سلوک پہ بھی چلے اور ہم نے شریعت پہ بھی پورا عمل کیا، لیکن ہم نے اپنے معاملات صاف نہ رکھے، جس کا نقطۂ آغاز ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، اور جن لوگوں سے ہمارا میل جول ہے، ہمارے اپنے ساتھی ہیں، ہمارے اپنے دوست ہیں، ہمارے اپنے احباب ہیں، کہ کسی شخص کو ہماری ذات سے کوئی گزن پہنچا، کسی شخص کو ہماری ذات سے کوئی نقصان پہنچا۔ دوستو یہ صرف مالی معاملات ہی نہیں ہوتے بلکہ دوسرے بڑے معاملات ہوتے ہیں، کہ میں ایسی بات آپ کو کہہ دوں وہ آپ کے دل پہ جو ہے وہ بری لگے تو یہ آپ کی آبرو ریزی میں نے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے، اور یہ ہماری خصوصاً پنجاب میں عادت عام ہے کہ ہم کسی کی کوئی بات ناپسند کرتے ہوں گے اس پہ استہزاء کو کافی نہیں سمجھیں گے بلکہ اس سے اگلی نہج پہ جائیں گے جس سے اس کی توہین کا پہلو نکلے، اور پھر ہم لوگوں میں یہ فخر سے بتائیں گے، تفاخر سے بتائیں گے کہ میں نے تو فلانے بندے کو بڑا نیچا دکھایا ہے۔ دوستو اس سے بچنے کی اشد ضرورت ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، حق المسلم المسلم جو ہے یہ ہمیں پہچاننے کی بڑی ضرورت ہے، اور ہم یہ جب پہچانیں گے تو پھر ہم یہ خطا نہیں کھا سکیں گے۔ یہ اعمال جب اونچے کیے جاتے ہیں تو پھر یہ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ یہ چیز ہماری ذات سے جھلکے کہ ہم کسی کے دوست ہوں تو وہ دوست ہمیں مل کے خوش ہوں، اگر ہم کسی کے بیٹے ہوں تو ہمارے والدین ہم سے مل کے خوش ہوں، اگر ہم کسی کے عزیز و اقارب ہوں تو وہ ہم پہ یہ فخر کرتے ہوں کہ یہ اتنا نیک آدمی میرا عزیز ہے، اور اس کا فیصلہ ہم خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے صبح و شام کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہوئی ہے اس کا ہم جتنی جلدی فائدہ اٹھائیں اور جتنی جلدی اپنا محاسبہ کر لیں وہ ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہے، اور اسی سبق کو یاد کروانے کے لیے، اسی چیز کو پہچاننے کے لیے ہم اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے قلوب کے اندر سے یہ غلاظتیں نکال لیں، جو حسد ہے، جو کبر ہے، جو ہمارے عجب ہے اور جو ریا ہے، جو ہمارے اندر نفس کی پرورش کا شوق ہے، یہ ہمارے اندر سے نفی ہو جائے۔ دوستو اگر یہی کچھ ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے تو پھر یہاں آنا ہمارے لیے سود مند نہیں ہے، یہاں آنے کے بعد ان چیزوں کو اپنی ذات سے جدا کرنا ہوگا، اگر ہم اپنی ذات سے جدا نہیں کریں گے تو پھر ہم نے اس راستے کی دھول کو بھی نہیں پایا۔ اس راستے کو پانے کے لیے اس سبق کو سمجھنے کے لیے یہ دو تین چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو کوئی ہمارا عمل ایسا نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی ذرا سی بھی ہوا لگ جائے, اور یہ شرک خفی جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت چپکا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فلانا بندہ مجھے یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے, حالانکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, وہ کچھ بھی نہیں پہنچا سکتا. آپ کا وہ کام اس کی مدد کے بغیر انجام پا جائے گا, بشرطے کہ آپ اپنا تعلق اللہ مضبوط کر لیں, آپ کسی جگہ تحریر لکھ کے رکھ لیں اپنے ہاتھ سے, اور اپنے ساتھ وعدہ کر لیں کہ میں جو مانگوں گا اللہ سے مانگوں گا, اگر آپ کو نہ ملے تو مجھے آ کے پکڑ. بال یقین وہ چیز ملتی ہے, لیکن ہم صدق کی دلی سے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے. حتیٰ کہ آپ رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ صبح تہجد کے وقت فلاں وقت میری آنکھ کھل جائے, آپ کی آنکھ بال یقین اللہ تعالیٰ کھولیں. اللہ تعالیٰ تو اتنی چھوٹی خواہشات آپ کی پوری کرتے ہیں, اور پھر یہ صبح کا وقت جو ہے وہ اتنا قبولیت کا وقت ہے, احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہیں اس سے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نیچے اتر آتے ہیں اور پکارتے ہیں, ندا دیتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا. دوستو اسی لیے ہمارے بزرگ بار بار تہجد کی تاکید کرتے ہیں, یہ معمول جو تہجد کے وقت کیا جاتا ہے اس کی بہت اہمیت ہے, اس لیے کہ یہ وقت قبولیت کا ہے. اس وقت میں اللہ رب العزت بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں بندے سے, کیونکہ شام کے وقت میں بہت ہجوم ہوتا ہے, بہت ہنگامہ ہوتا ہے, لیکن یہ وقت خاص ہے. نیند کو پسے پشت ڈال کر اپنی بیداری کے وقت کو بیدار رہ کر, یہ نہ ہو کہ ہم یہاں بیدار ہوں لیکن دماغ ہمارا سو رہا ہو اور ہم کہیں اور ہوں. اور دوستو یہاں ہم آ جائیں تو ہم جاگ جائیں, اپنے نصیب بھی جگا لیں, کیونکہ یہاں پر آنا, بے شک سونا بھی عبادت ہے, آپ کھانا بھی عبادت ہے, یہ ساری باتیں درست ہیں, لیکن اپنے اوسان خطا کرنے کی بجائے اپنے حواس کو حاضر رکھنا زیادہ فائدہ ہمیں پہنچا سکتا ہے, کیونکہ ہم اتنا وقت لگا کر, اتنا سرمایہ لگا کر, اتنی قربانی دے کر یہاں جب پہنچے ہیں, تو ہمیں یہ چیزیں اگر سمجھنے میں غلطی لگ گئی یا ہم نے ان کو سمجھنے میں کوتاہی کی, تو پھر یہ ہمارے لیے فائدے کی بجائے خسران کا اور نقصان کا موجب بن سکتی ہیں. اسی طرح ہمارے جو ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں, ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, جس کی نشاندہی ہمارے بھائی خاور صاحب نے پہلے کی ہے کہ ہم یہاں جوتیاں رکھتے ہیں تو بے ترتیبی سے ہیں جو بھی ہیں, لیکن ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ اس کی جوتی کون سی ہے, اسے کیا ضرورت ہے وہ کسی اور کی پہنے چلا جائے. اب جو شخص آئے گا وہ جو تکلیف میں مبتلا ہوگا, یہ ہم نے اس کا حق سلب کیا, اس کو تکلیف میں ڈالا ہے. یہاں چرانے کی نیت سے تو کوئی نہیں پہنتا, اس نیت سے ہی پہنتا کہ میں واپس رکھ دوں گا, لیکن وہ بندہ اس وقت میں جب ضرورت مند ہوگا تو وہ ننگے پاؤں ہی جائے گا. اور یہ اکثر ساتھیوں کے ساتھ پیش آتا ہے, اور یہ بھائی گل محمد نے نیکی کمائی کہ انہوں نے فاضل چپلیاں لا کے رکھ لی ہیں, کیونکہ خرید تو سکتا ہے, ورنہ یہاں بازار بھی نزدیک نہیں ہے. یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, لیکن یہ جو چھوٹی باتیں ہیں یہ بڑی باتوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں. ایک عادت بن جاتی ہے انسان کی, جب ایک ڈسپلن میں رہنا, ایک نظم میں رہنا ہماری ایک عادت ہو, تو پھر ہم یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نظم سے کبھی باہر چلے جائیں. جس طرح بچے کی پرورش کرتے وقت ماں باپ تربیت کرتے وقت یہ خیال رکھتے ہیں کہ شروع سے اس کا جب خمیر اٹھایا جائے, شروع سے اس کو جو باتیں بتائی جائیں وہی اس کے ساتھ چلتی ہیں. جب بچہ پالنے میں ہوتا ہے, کھیل رہا ہوتا ہے, اس وقت بھی وہ ماں کے اشارے کو سمجھتا ہے, اور اگر اس وقت جو چیزیں اسے سمجھا دی جائیں وہ اپنی موت تک نہیں بھولتی. یہ تربیت جو ہمیں ہمارے مشائخ کروا رہے ہیں, ہم سمجھیں کہ ان کے سامنے بچے ہیں اور یہ باتیں ہمیں جو سمجھائی جاتی ہیں وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں. جس طرح آپ مسجدوں میں چلے جائیں, بہت کم لوگ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ پتہ ہے کہ مسجد سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے. یہ بھائی لیاقت صاحب نے یہاں اجتماع میں بات پچھلی بار حضرت جی کے فرمائش پر بتائی بھی تھی کہ ہمیں حضرت جی نے یہ سکھایا, ہمیں خود اس بات کا علم نہیں تھا کہ جب پاؤں باہر نکالیں تو بایاں نکالیں, جوتے کے اوپر بایاں پاؤں رکھ لیں اور پھر دایاں پاؤں ڈالیں. تو یہ دیکھیں بات بظاہر چھوٹی ہے لیکن سنت کی تکمیل کرتی ہے, اور جس عہد کے اندر ہم ہیں اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلح اجر میت شہید. اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جس نے میری سنت کو امت کے فساد اور فتنے کے دور میں اختیار کیا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب. ایک مسواک کا اہتمام کر لینا, ایک یہ جوتی کو بایاں پاؤں نکال کے پہن لینا, یہ بظاہر معمولی چیزیں ہیں لیکن یہ نقل ہے سرکار دوارا سے. یہاں عقل کو بالائے طاق رکھ دیں اور نقل کریں, ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہم نے اپنے والدین کی نقل کی تو کامیاب رہے، اپنے مشائخ کی نقل کی تو کامیاب رہے، یہاں آپ مشتبہات میں دیکھیں کہ چائے آپ کو خالی کیوں دی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے شیخ مکرم رحمۃ اللہ کی یہی سنت، جب ہم ان کے پاس آیا کرتے تھے وہ چائے ہی پیش فرماتے تھے، اسی طرح آپ کو 10:30 بجے کھانا دیا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے شیخ مکرم رحمۃ اللہ کی سنت ہے، اس وقت بجلی نہیں تھی، اس وقت آسائشیں نہیں تھیں، اس کی وجہ سے یہ کیا جاتا تھا کہ دوپہر کا کھانا 10:30 بجے اور شام کا 4:30 بجے حضرت عطا فرماتے تھے، لیکن اس وقت سب آسائشیں ہیں، لیکن ہمارے مشائخ نے بالوسوخ یہ سمجھا ہے کہ حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ کی نقل کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں کہ آپ کا کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، صبح آپ کی آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ اس عادت کو آپ دیکھیں، جو لوگ آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں رہتے ہیں وہ وقت معین کر کے عصر کے وقت ہی کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان وہ دن کا وقت گن لیتے ہیں کہ اتنے گھنٹے پورے ہو گئے اب ہم نے کھانا کھانا ہے، وہ تو کسی مذہب کے بھی قائل نہیں ہیں، بے دین لوگ ہیں، لیکن وہ حفظان صحت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم مشائخ کی نقل میں کام کرتے ہوئے بھی اگر عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کریں گے پھر ہم کیا حاصل کر سکیں۔ اور دوسری بات ایک اور عرض کر دوں، حضرت جی نے بارہا یہ بات یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے کہ والد 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک والد وہ ہے جس کی صلب سے آپ نے ہم نے جنم لیا ہے، جس کے ہم نسبی طور پہ وارث ہیں، جس نے ہمیں پرورش کیا ہے، اس کا بھی ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، اس کے سامنے بھی ہمیں آنکھیں اٹھا کے بات نہیں کرنا چاہیے، ان کا اپنے اوپر ہمیشہ حق سمجھتے رہنا چاہیے، اور جو ہم سے بساط بھر ممکن ہو ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ دوسرا والد کون ہے؟ جو اپنی بیٹی آپ کو عطا کرتا ہے، جو اپنا لخت جگر آپ کو سونپ دیتا ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے مجرم بن جاتا ہے۔ ہم اپنے سسرال کو، ہم اپنے نسبی رشتوں کو تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ساری رشتوں کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بس ان کی لڑکی ہمارے گھر آ گئی، بس یہ خزانہ آ گیا، باقی اب وہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں اکثریت کی بات کر کہ جن کی بیٹیاں گھروں میں ہوتی ہیں وہ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، صرف اس لیے کہ میری بیٹی اس کے گھر ہے، میری بہن اس کے گھر ہے۔ اس سے بچیں دوستو، اس سے بچیں، وہ بھی اتنی ہی ادب کا سزاوار ہے جتنے ادب کے ہمارے نسبی والد جو ہیں سزاوار ہیں، کیونکہ وہ آپ کی زوجہ کا جو ہے والد ہے، اور آپ کی زوجہ کیا ہے؟ آپ کے گھر کی ملکہ ہے، آپ کے گھر کی حکمران ہے، وہ آپ کے گھر میں چیزوں کا نظم برقرار رکھتی ہے، رشتوں کو برقرار رکھتی ہے، تو ہی آپ سکون سے باقی کام کر سکتے ہیں، ورنہ گھر کا سکون تہ و بالا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لتسکنوا ازواجا، اللہ رب العزت جوڑے بنائے ہیں، اس کا مقصد ہے اور مقصد عظیم تر ہے۔ اور تیسرا والد کون ہے؟ وہ آپ کا روحانی والد ہے، جسے آپ استاد کہتے ہیں، جو آپ کو اس دنیا کی غلاظت سے نکال کر اس ملکوتی ماحول میں لے جاتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ شیخ وقت ہوتا ہے، وہ جس کے ہاتھ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے، اس کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ آپ کی اصلاح کے لیے ہر وقت مگن ہوتا ہے، ہر وقت خواہاں ہوتا ہے، اور یہ چیز ظاہری طور پہ ہی نہیں چلتی، یہ باطنی طور پہ چلتی ہے۔ ایک یہ نور نبوت ہے، یہ ایک نور باطن ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر سینہ بسینہ ہمارے مشائخ کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے، اور اس دولت جاوید کو جس ہستی کے ذریعے آپ پا رہے ہو اس کے تو پاؤں بھی دھو کے پیلو تو یہ کم ہے۔ یہ دوسرے والدین سے اس کا حق ہمارے اوپر اور بھی زیادہ فائز ہے۔ اب ہمارے حضرت جس طرح صحت ان کی جواب دے رہی ہے، ہمیں ان کے اکرام میں زیادہ خیال کرنا چاہیے، ہم غیر ضروری اپنے معاملات، حضرت نے یہاں پہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی پریشانیاں مجھے نہ بتایا کریں، لیکن ہم پھر بھی اس سے ٹلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جو ہمارا مشکل مسئلہ ہوگا ہم حضرت کے سامنے جا کے پیش کر دیں گے۔ دیکھیں ساری زندگی ہم نے یہ کام کیے ہیں، جب حضرت جماں سال تھے، جب حضرت فعال تھے، جب حضرت رائے دیتے تھے، جب حضرت سرپرستی فرماتے تھے، حضرت انکار اب بھی نہیں فرماتے، وہ اتنے عالی ظرف ہیں کہ وہ پھر بھی ہمیں ہماری بات سن لیتے ہیں، مشورے عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اب ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور انہیں اس صرف روحانی جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کفایت کر لینی چاہیے۔ میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، میرے گھر میں یہ ہو گیا ہے، اور دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، دوسروں کا یہ نزاع ہے، یہ ہمیں خود طے کر لینے چاہیے۔ اگر ہم خود طے نہیں کر سکتے تو ہمارے اتنے بزرگ ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، کسی ایک کا انتخاب کر لیں، ہر شہر میں ایک بزرگ ساتھی موجود ہے، آپ ان کا انتخاب کر لیں، جن کو آپ پسند کرتے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ خدا را اس سے بچیں کہ ہمارے مشائخ کے دل میں ہمارے لیے کوئی کدورت آ گئی تو یہ سارا کیا کرایا اس میں پانی پھر جائے گا۔ حضرت نے حضرت شیخ مکرم نے یہ بات ارشاد فرمائی، قبلہ حضرت بیگ صاحب بھی یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ کسی کو ہم ڈانٹ دیں، کسی سے ہم ناراض ہو جائیں، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ایک والد کی جگہ پہ ہیں. لیکن اگر دل کے اندر ایک لہجے کے لیے کدورت آ جائے، چاہے وہ مسکرا کے ہنس کے بھی بات کرتے ہوں، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے دل کا برتن صاف ہو جائے. یہ دل کا تعلق جو ہے بڑا نازک ہے، اور اس راستے کی جو مبادیات ہیں حضرت شاہ صاحب نے بارہا ملاقات میں سمجھائیں کہ پہلی چیز جو ہے اس میں وہ شیخ کے ساتھ عقیدت ہے، اور عقیدت جو ہے یہ نکلا ہے لفظ عقیدے سے، کہ عقیدہ آپ کا یہ ہو کہ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور یہ جو عقیدت شیخ کے ساتھ ہو اس قسم کی نہ ہو کہ وہ کسی قسم کے متصرف ہیں یا وہ کسی چیز میں کوئی عمل دخل رکھتے ہیں. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں، آپ کا یقین یہ ہو کہ ان سے ہمیں یہ نور نبوت حاصل ہوتا ہے، اور یہ ان کے سینے سے ہی مل سکتا ہے، یہ اور کہیں سے نہیں مل سکتا. یہ ان کے دل میں، ہمارے دل میں ان کی قدر و منزلت ہو، اور پھر ان کی محبت بھی ہمارے دل میں، کہ ہم ان کی محبت اسی طرح محسوس کرتے ہوں جس طرح اپنے ماں باپ کی، اپنے بہنوں بھائیوں کی، اپنے بچوں کی، بلکہ اس سے اشد، اس سے زیادہ ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری روح کی بالیدگی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ اطاعت ہے. اطاعت کیا ہے؟ کہ جو مشائق نے چیز فرما دی ہے اس پہ ہم مر مٹیں، اس میں کیلو کال نہ کریں، اور یہ یقین کر لیں کہ وہ کوئی کام آپ کو شریعت کی حدود سے باہر نہیں بتاتے، نہ انہوں نے بتایا ہے نہ وہ بتائیں گے، اور انہوں نے نہ خود کیا ہے اور نہ وہ کرتے ہیں نہ وہ کریں گے، کیونکہ ان کا زندگی بھر کا یہ چلن ہے کہ ہر کام جو ہے اس میں سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے اسی پہ عمل پیرا ہوں، اور ایسی ایسی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں جو ہمیں شاید یاد بھی نہیں رہتے. کھانے میں حضرت بڑی احتیاط فرماتے ہیں، گفتگو میں بڑی احتیاط فرماتے ہیں، برتاؤ میں بڑی احتیاط فرماتے ہیں، اور حضرت کتنے شفیق ہیں، کتنے خلیق ہیں، اور کتنے ملنسار ہیں، اور کتنی ہر وقت متبسم رہتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری طرف بھی منتقل ہونی چاہیے. جس طرح حضرت نے بارہا ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس سے جاؤ تو یہ نہ ہو کہ گھر میں ایسے داخل ہو کہ ہٹو بچو کی آوازیں لگ رہی ہوں کہ بہت بڑا ولی اللہ آ گیا. کہتے آپ ساری دنیا کو یہ منوا سکتے ہیں کہ آپ ولی ہیں، لیکن آپ اپنے گھر والوں کو نہیں منوا سکتے. کیوں؟ کہ وہ ان کا تو صبح شام کا آپ کے ساتھ ساتھ ہے. اگر آپ کو ولی ماننا شروع کر دیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی اطاعت ہی کرتے رہیں، ہر وقت آپ کو کوئی رائے تو نہ دیں. اصل میں یہ جو آدمی دانا ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے اندر اس طرح رہتا ہے جس طرح، بلکہ حضرت نے ایک بات بارہا ارشاد فرمائی ہے کہ جس گھر میں مرد کی آواز عورت سے بلند ہو جائے اس کے گھر کے اندر برکت چلی جاتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آوازیں اپنی خواتین سے پست رہیں. عورتیں جتنی مرضی زور سے بولیں، بچوں کو ڈانٹتی رہیں، چلاتی رہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ مرد قوام ہے، ان کو ہی برداشت کرنا ہے، ان کو ہی درگزر کر کے دکھانا ہے. اور اگر ایسا ہم کر سکیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ فوز کبیر ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں یہاں لے آئے ہیں، اور یہ اس کا احسان عظیم ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمودہ ہیں. وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکل دعا الیہ انیب، یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے راستہ عطا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے عطا نہیں ہوتا. ہم نے کوئی نیک کام کیے ہوں گے انجانے میں، ہمارے والدین سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہوئی ہوگی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے. لیکن اب عطا جب ہو گئی ہے تو اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا، اس راستے کو اپنا حرز جاں بنانا، یہ ہمارے ذمے ہے. اور ہم اس کو جتنا اپنائیں گے اور جتنا اس پہ غور کریں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا. اس کا ہمیں دو طرح سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہم علمی طور پہ اسے سمجھیں کہ یہ چیز جو ہمیں ذکر اللہ بتایا جاتا ہے، جو یہ ذکر قلبی بتایا جاتا ہے، کہ ایسی چیز نہیں ہے.
اچھا سر، ایک بات یہ بھی ہے کہ بیعت کے وجہ طریقہ کیسے، اور آج ہماری بیعت جو ہوتی ہے اس میں کیا کیا؟
حضرت تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، تو بھائی خاور صاحب نے نشاندہی فرمائی ہے کہ بیعت جو ہے ہمارے
حضرت کے آنے کا نہیں پتا.
پہلے آج یا کل حضرت بیعت فرمائیں گے ساتھیوں کو. بیعت کی جو مبادیات ہیں، ضروریات ہیں، اس کے بارے میں عرض کر دیتے ہیں. بیعت کے بارے میں حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ بیعت کا مطلب ہے بک جانا، یعنی اپنے آپ کو فروخت کر دینا، اپنی مرضی کو ختم کر دینا اور شیخ کی مرضی میں ڈھل جانا، جو چیز وہ کہیں اسے مان لینا، جو چیز اپنا نفس کہے اس سے ہٹ جانا، یہ ہے بیعت. اور ہمارے ہاں جو بیعت کی ضروریات سمجھی جاتی ہیں، جو بیعت کی مبادیات سمجھی جاتی ہیں، اس کا خلاصہ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ تصوف کیا ہے، یہ عقل حلال ہے اور صدق مقال ہے، کہ ہماری زبان بولے تو ہمیشہ سچ بولے اور جھوٹ سے ہمیشہ خالی رہے. اور اس کا پھر نسخہ بھی حضرت نے بتایا ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم عادی ہیں جھوٹ بولنے کے، ٹل نہیں سکتے، پھر جھوٹ بولا جائے تو فوراً احساس ہو تو جا کے کلی کر لیں تاکہ اس کا اثر قلب تک نہ جائے، اور پھر توبہ کریں کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں. تو جو غلطی سے بولا جائے اس کا بھی سدے باب کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ سچ کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنائیں، سچ پہ چلیں. اور دوسری چیز جو فرمائی وہ ہے عقل حلال. اب عقل حلال جو ہے دو طرح سے، ایک تو ہم کمائیں بھی حلال اور ایک ہم کھائیں بھی حلال. ایک کھائیں حلال کو تو شاید ہم بیرون ملک رہے ہیں کافی سمجھتے ہیں کہ مضبوط ہوا طریقۃ الاسلامیہ کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، یہ فلاں جگہ سے لینا ہے فلاں جگہ سے نہیں لینا، اس کو کافی لوگ جانتے ہیں اور اس کی کافی ترغیبات اور تعلیمات موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. لیکن جو چیز ہمارے مشائخ سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے کمانے میں بھی احتیاط کریں. جس آجر کے پاس آپ کام کرتے ہیں، آپ 8 گھنٹے کے ملازم ہیں، آپ نے کوئی فائلیں طے نہیں کی اس کے ساتھ کہ میں اتنی فائلیں مکمل کروں گا تو چلا جاؤں. آپ نے جو 8 گھنٹے کا معاوضہ لینا ہے، اب وہ 8 گھنٹے پورے اس کے پاس گزاریں. اس 8 گھنٹے کا معاوضہ آپ کو ملتا ہے اگر آپ اس میں آمیزش کر دیں گے تو یہ حرام کی آمیزش ہوگی. اسی طرح اس میں پوری تندہی سے کام انجام دیں، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی کام کا ٹھیکہ نہیں کیا کہ آپ اتنا کام کریں گے تو اتنا معاوضہ ملے گا، کیونکہ آپ کے کام کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوتا جہاں عموماً ہم ملازمت کرتے ہیں، سرکاری ہو یا نجی ہو، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ 30 دن کام کریں گے، 8 گھنٹے کام کریں گے اور اس میں 1 چھٹی یا 2 چھٹی ہفتے کی ہوگی اور اس کا وہ ہمیں یہ معاوضہ دے گا. تو اس میں جو کام ہم انجام دیں اپنی بہترین صلاحیتوں سے انجام دیں تاکہ ہمارا یہ رزق حلال رہے. اور حلال رزق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، حضرت حاجی مراد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرما گئے ہیں آج سے 100 سال پہلے کہ اگر صرف حرام سے کمایا ہوا 1 دانہ پوری بوری میں ملا دیا جائے گندم کی اور اس کا آٹا پیسا جائے اور اس آٹے میں پیسنے والوں میں اگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا شامل ہو اور اس سے روٹی بنائی جائے اور اس کی آگ دھونکنے والوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام شامل ہوں، پھر بھی اس کو کھانے والے جو ہیں ان کا 1 لقمہ جو ہے وہ ان کی 7 پشتوں تک حرام کی جو آمیزش ہے اس کے اثر کو محسوس کرے. یہ حرام کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ اسی طرح ہے جس طرح زہر کا 1 قطرہ دودھ کی بالٹی میں گرا دیں یا پانی کی بالٹی میں گرا دیں تو وہ سارے کا سارا زہریلا ہو جائے گا، آپ کو سارا ضائع کرنا پڑے گا، اس کو آپ کوئی ڈول نکال کے پاک یا صاف نہیں کر سکتے. بما علی باب امین، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ عطا فرمائے.